السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکی نمائندے ظالم خلیل زاد متوقع طور پر آج یا کل صبح کابل پہنچ رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے دوحہ میں طالبان قیادت اور اسلام آباد میں پاکستان کے فوج کے سربراہ سے ملاقات کی. دوحہ میں مقیم طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا ہے کہ دونوں فریقوں نے قیدیوں کی رہائی اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے بارے میں بات چیت کی. ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر مطلق القحطانی اور افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے کمانڈرز بھی خلیل زاد اور ملا عبدالغنی برادر کے قیادت میں ہونے والے ان مذاکرات میں شامل تھے. پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے بتایا ہے کہ ظالم خلیل زاد نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کی. انہوں نے عید کے موقع پر کی جانے والی فائر بندی اور قیدیوں کی رہائی کے عمل میں تیزی اور بین الافغان مذاکرات سے قبل تشدد میں کمی کی طرف توجہ دلائی. پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ کے دفتر نے ایک ٹویٹ پیغام میں بتایا ہے کہ دونوں جانب سے باہمی مفاد، علاقائی سلامتی کی صورتحال، افغان پناہ گزینوں کے معاملے، افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان سرحدی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا. ادھر افغان طالبان نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری پر واضح کیا ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات کا آغاز 5,000 قیدیوں کی رہائی سے مشروط ہے. طالبان رہنما شیر محمد عباس ستانکزئی نے مزید بتایا کہ ابھی تک بین الافغان امن مذاکرات کے حوالے سے کسی حتمی تاریخ یا جگہ کا اعلان نہیں ہوا ہے. ادھر بھارت اور چین نے لداخ سیکٹر تنازع کے حل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس سلسلے میں ہفتے کو دونوں ممالک کی لیفٹیننٹ جنرلز کی سطح پر مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات کے حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں ممالک نے کشیدگی کم اور تعطل ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا. یہ بات چیت چین کی سرحد میں واقع چوسولو مالڈو میں ہوئی. عالمی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے کئی ممالک بشمول پاکستان اگلے مالی سال میں ترقی کی شرح میں کمی دیکھیں گے. عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت آئندہ مالی سال میں 1% تک سکڑ سکتی ہے. معاشی ماہرین اس کی بنیادی وجہ کرونا سے پیدا شدہ عالمی معاشی صورتحال کو قرار دے رہے ہیں. ماہرین کے مطابق اس مشکل معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے حکومت کے پاس آپشنز کم ہیں، جس کے لیے غیر ضروری اور غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ہوگا. پاکستان کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہی کے لیے ایک ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی. اس اجلاس میں سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی شریک ہوئے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں تعینات پاکستانی سفیر غلام دستگیر خان اور یو اے ای میں پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مجھے احساس ہے کہ یو اے ای میں ہماری 1.6 ملین کمیونٹی ہے، اتنی بڑی کمیونٹی کی توقعات پر پورا اترنا مشکل ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے، ان کے جائز مطالبات کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور اب ملک میں مریضوں کی تعداد 1,03,671 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 2,067 ہو گئی ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عید سے قبل ہفتے اور اتوار کو کاروباری مراکز کھولنے سے متعلق حکم واپس لے لیا ہے اور وفاقی حکومت کو کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قانون سازی کا حکم دیا ہے. خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور اموات کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافے نے نہ صرف حکومت اور ڈاکٹروں بلکہ عام لوگوں کو بھی پریشان کر دیا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سرکاری ہسپتالوں میں اب مزید مریضوں کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ڈاکٹروں اور حکومتی عہدیداروں عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کرتے رہتے ہیں. صوبے کے زیادہ تر علاقے بالخصوص دیہی علاقوں میں لوگ ابتدائی دنوں میں ہسپتالوں اور ڈاکٹروں سے رجوع کرنے سے کتراتے ہیں، جو بھی کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور اموات کی وجہ بتایا جاتا ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار 65 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 4,728 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کا شکار 65 مریض چل بسے، جبکہ 4728 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ متاثرین کی کل تعداد 1,03,671 ہو گئی، جن میں سے 34,355 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر ریل شیخ رشید احمد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ دونوں رہنماؤں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ افغانستان میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 20,917 جبکہ مرنے والوں کی تعداد 369 تک پہنچ گئی۔ بھارت میں لگ بھگ 11,000 کے قریب افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 2,57,000 سے بڑھ گئی۔ دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی کل تعداد 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی، مجموعی ہلاکتیں 40 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں اتوار تقریباً 18,000 نئے مریضوں کی تشخیص ہونے کے بعد کل تعداد 20 لاکھ سے بڑھ گئی، مجموعی اموات 1,12,000 سے زیادہ ہے۔ اور کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار کے بعد اب تفصیلی خبروں اور رپورٹوں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہی کے لیے ایک ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی شریک ہوئے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں تعینات پاکستانی سفیر غلام دستگیر خان اور یو اے ای میں پاکستانی سفارت خانے کے افسروں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی سفیر نے وزیر خارجہ کو کرونا وبا کے تناظر میں یو اے ای میں پاکستانی کمیونٹی کی صورتحال کے والے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دبئی اور ابوظہبی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن سمیت مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مجھے احساس ہے کہ یو اے ای میں ہماری 1.6 ملین کمیونٹی ہے، اتنی بڑی کمیونٹی کی توقعات پر پورا اترنا مشکل کام ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے اور ان کے جائز مطالبات کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد نے قطر میں طالبان قیادت اور پاکستان کی فوج کے سربراہ سے ملاقاتوں میں بین الافغان مذاکرات کے آغاز اور امن عمل کے اطلاق سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دوحا میں مقیم طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا ہے کہ دونوں فریقوں نے قیدیوں کی رہائی اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر مطلق القحطانی اور افغانستان میں اور نیٹو افواج کے کمانڈر بھی خلیل زاد اور ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں ہونے والے ان مذاکرات میں شامل تھے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے بتایا کہ زلمے خلیل زاد نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے عید کے موقع پر کی جانے والی فائر بندی اور قیدیوں کی رہائی کے عمل میں تیزی اور بین الافغان مذاکرات سے قبل تشدد میں کمی کی طرف توجہ دلوائی۔ پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ کے دفتر نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں بتایا کہ دونوں جانب سے باہمی مفاد، علاقائی سلامتی کی صورتحال، افغان پناہ گزینوں کے معاملے، افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان سرحدی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ خلیل زاد اب افغانستان جا رہے ہیں۔ ادھر افغان طالبان نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری پر واضح کیا ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات کا آغاز 5,000 قیدیوں کی رہائی سے مشروط ہے۔ طالبان رہنما شیر محمد عباس تنگزئی نے مزید بتایا کہ ابھی تک بین الافغان امن مذاکرات کے حوالے سے کسی حتمی تاریخ یا جگہ کا اعلان نہیں ہوا۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پھر سے سرگرم ہے۔ خلیل زاد نے قطر میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بعد پاکستان کا دورہ کیا، جس کے بعد وہ کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات میں طالبان کی ٹیم کی سربراہی کرنے والے طالبان رہنما شیر محمد عباس تانکزئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ زلمے خلیل زاد کا بار بار خطے کا دورہ کرنے کا مقصد امن مذاکرات کو تیزی کی جانب گامزن کرنا ہے۔ زلمے خلیل زاد کے حالیہ دورہ کے متعلق دوحا میں طالبان کے سیاسی ترجمان محمد سہیل شاہین نے بتایا کہ طالبان رہنماؤں نے ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی زلمے خلیل زاد، جنرل ملر اور ان کی ٹیم کے ساتھ قیدیوں کی جلد از جلد رہائی اور بین الافغان مذاکرات کے شروع کرنے پر بات چیت۔ دورہ پاکستان کے موقع پر امریکی نمائندہ خصوصی نے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے افغانستان کی پشواک نیوز ایجنسی کے مدیر مدثر علی شاہ نے بتایا کہ ان کی نظر میں افغانستان کی سیاسی صورتحال بالکل واضح نہیں ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔
جیسا امریکہ سوچ رہا ہے یا جو مطلب امریکہ کی توقعات ہے افغان حکومت سے یا طالبان سے وہ ساری پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ طالبان کی طرف سے اگر کوئی ریڈکشن ان وائلنس نام کی ایک چیز شروع میں دیکھنے کو ملی تھی، آج وہ چیز پرسیس نہیں کر رہی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ مسلسل مطلب طالبان اٹیک کیے جا رہے ہیں، افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ اس کا حل اتنا آسان نہیں ہے۔
مدثر شاہ کے مطابق نوجوان نسل کا جمہوریت کے ساتھ بہت لگاؤ ہے، لیکن بدقسمتی سے طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں بھی ان کے امنگوں کی ترجمانی کرنے والی جمہوریت نہیں ملی اور افغان حکومت افغان عوام کو روزگار کے مواقع، سیکیورٹی اور سہولیات دینے میں ناکام رہی۔ ان کے مطابق 2014 کے بعد پانی کی سپلائی، روڈ نیٹ ورک پر فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسی بھی قسم کا کام نہیں ہوا، جبکہ مستقبل میں تمام غیر ملکی ادارے افغانستان سے نکلنے کے چکر میں ہیں اور مزید فنڈز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ننگرہار صوبہ سے مسلسل تیسری بار منتخب ہونے والے افغان ممبر پارلیمنٹ میر وائس یاسینی کے مطابق افغانستان کے سیاسی مستقبل کا حل بات چیت کے ذریعے ممکن ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ افغان حکومت اس زمرے میں بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق افغانستان مزید ہلاکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میر وائس یاسینی نے خبردار کیا کہ اگر بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو اس کے دور رس اثرات نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کو تباہی کی لپیٹ میں لے لے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عالمی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے کئی ممالک بشمول پاکستان کے اگلے مالی سال میں ترقی کی شرح میں سکڑاؤ دیکھیں گے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت آئندہ مالی سال میں 1% تک سکڑ سکتی ہے۔ معاشی ماہرین اس کی بنیادی وجہ کرونا سے پیدا شدہ عالمی معاشی صورتحال کو قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس مشکل معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے حکومت کے پاس آپشنز کم ہیں، جس کے لیے غیر ضروری اور غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔ تفصیلات سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
عالمی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ آئندہ مالی سال میں پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار 1% تک سکڑ سکتی ہے۔ اس سے قبل عالمی بینک نے اپنی پیش گوئی میں کہا تھا کہ پاکستان میں معیشت کی ترقی کی شرح 3% رہے گی، لیکن نئی پیش گوئی کے مطابق اس شرح میں مزید 1% کمی ظاہر کی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ قومی معیشت نے اس سال بھی سکڑاؤ دیکھا اور معاشی ترقی کی حقیقی رفتار محض 2.1% دیکھی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کی قومی اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال معیشت میں 0.38% کا سکڑاؤ دیکھا گیا۔ ادھر معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ صورتحال کی بنیادی وجہ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال ہے، جس کی وجہ سے اشیاء سازی میں 5%، کپاس کی پیداوار میں بھی کمی، جبکہ ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے گندم کی فصل کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور خدشہ ہے کہ پاکستان کو گندم بھی بیرون ملک سے درآمد کرنا پڑ سکتی ہے۔ معاشی ماہر خرم شہزاد کے مطابق اسی طرح ملک میں سروس انڈسٹری بھی گزشتہ 3 سے 4 ماہ میں بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس طرح موجودہ مالی سال کی آخری سہ ماہی میں 10 سے 15% کا سکڑاؤ کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔
10% تقریباً جو ہے ڈکلائن ایکسپیکٹڈ ہے لاسٹ کوارٹر میں، جو کہ پورے سال کی معاشی ترقی کو جو ہے وہ نیگیٹو کر دے گا 1% سے 1.5% سے، اکانومی شرنک کرے گی اور یہ میرے خیال میں 68 سالوں میں پہلی بار ہوگا کہ ہماری اکانومی نیگیٹو گروتھ دکھائے گی۔
دوسری جانب پاکستان میں نئے مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا کام بھی جاری ہے، جس کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کورونا سے پیدا شدہ صورتحال میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بجٹ کی تیاری میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے رقم کم سے کم مختص کی جائے گی، جبکہ صحت کے ساتھ ان سیکٹرز کو بھی سبسڈی فراہم کی جائے گی جو کرونا کی وبا کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ معاشی ماہر خرم شہزاد کے مطابق حکومت کے پاس اس وقت محصولات کو بڑھانے کے لیے آپشنز کم ہیں۔ معیشت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، جس سے 2 کروڑ کے قریب افراد کے بے روزگار ہونے کے بھی خدشات ہیں۔ اس لیے معاشی پہیے کو چلانے کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات ضرور کم کرنا ہوں گے۔
اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اخراجات کم کیے جائیں، گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرے نا، اپنے 400-500 ارب تو خالی اپنے اوپر خرچ کرتی ہے، وہ کم کر لے اور وہ اس طرف لگا دے، انسینٹیوائز کر دے انویسٹر کو اور ایک عام آدمی کو ریلیف دینے میں۔
عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک میں بھی ترقی کی شرح میں کمی کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال میں بھارت کی ترقی کی حقیقی شرح میں -1.7% تک کمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور اب ملک بھر میں مریضوں کی تعداد 103,671 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی تعداد 2,067 ہو گئی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عید سے پہلے ہفتے اور اتوار کو کاروباری مراکز کھولنے سے متعلق حکم واپس لے لیا ہے اور وفاقی حکومت کو کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قانون سازی کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل ہے۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 100,000 سے بڑھ گئی۔ مصدقہ مریضوں کی تعداد 103,671 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 22,650 ٹیسٹ کیے گئے اور 4,728 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں اب تک 34,355 مریض صحت یاب ہو چکے۔ کیسز کی تعداد میں پنجاب ایک بار پھر سب سے آگے، جہاں 38,903 افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ سندھ میں 38,108، خیبر پختونخوا میں 13,487، بلوچستان میں 6,516، اسلام آباد میں 5,329، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 396 اور گلگت بلتستان میں اب تک 932 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس مرض کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 65 افراد ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قانون سازی کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے تاحال کرونا سے تحفظ کی قانون سازی نہیں کی، قومی سطح پر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ ملک کے تمام ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں۔ چین نے بھی وبا سے نمٹنے کے لیے فوری قانون بنائے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بتایا کہ وفاقی حکومت کرونا سے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد بھی یقینی بنائے گی۔ صوبوں کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے، وفاقی حکومت کو بھی قانون سازی کی تجویز دوں گا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ کرونا وائرس کسی صوبے میں تفریق نہیں کرتا اور لوگوں کو مار رہا ہے۔ وفاقی حکومت کو اس معاملے پر رہنما کردار ادا کرنا چاہیے، وہ کرونا سے بچاؤ کے لیے قانون سازی کرے۔ آپ کے پاس اب وقت نہیں رہا، 100,000 سے زائد کرونا مثبت کیس آ گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ حالات میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کا تحفظ نہیں ہوگا بلکہ قانون بننے اور اس پر عمل سے ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ہفتہ اور اتوار کو کاروباری مراکز کھولنے سے متعلق اپنا حکم نامہ واپس لے لیا۔ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے پاکستان میں ہلاکتیں ابھی بھی کم ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھ لیں کرم ہے کہ ہم کیسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی جتنی کہ دوسرے ممالک کے اندر ہوئی ہے، خاص طور پہ یورپ کے اندر۔ لیکن اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس بات سے انسان نظر نہیں چرا سکتا کہ ہر انسانی جان قیمتی ہوتی ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت نے پارلیمان کو کرونا پر اعتماد میں نہیں لیا اور اب کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے۔
حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، کیونکہ معیشت کو اس حکومت نے کرونا سے پہلے ہی ڈبو دیا تھا، اب کرونا کا بہانہ نہیں چلے گا۔
سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن نے ہدایت کی کہ ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان ہر حال میں دستیاب ہونا چاہیے، خدا نخواستہ حفاظتی سامان نہ ہونے سے کوئی نقصان ہوا تو تلافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تاحال آگاہی نہیں آئی۔ عید کے موقع پر انہوں نے ایس او پیز کو نظر انداز کر دیا۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور ہلاکتوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافے نے نہ صرف حکومت، ڈاکٹروں بلکہ عام لوگوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سرکاری ہسپتالوں میں اب مزید مریضوں کو رکھنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا ڈاکٹروں اور حکومتی عہدیدار عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کرتے رہے ہیں۔ صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں، بالخصوص دیہی علاقوں میں، لوگ ابتدائی دنوں میں ہسپتالوں اور ڈاکٹروں سے رجوع کرنے سے کتراتے ہیں، اور یہ بات بھی کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور اموات کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
خیبر پختونخوا میں کرونا سے متاثرہ مریضوں اور ہلاکتوں میں تشویشناک حد تک اضافے نے حکومت اور ڈاکٹروں کو پریشان کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات میں کمی کی شکایات عام ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے سوموار کے صبح ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ 100,000 سے زیادہ خیبر پختونخوا میں مریض مریضوں کی تعداد 13,487 بتایا، جبکہ ایک روز قبل متاثرہ مریضوں کی تعداد 11,890 تھا۔ ایک دن میں 1597 مریضوں کا اضافہ نہ صرف حکومت بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سوموار کے روز کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 575 ہو گیا ہے، جو ایک روز قبل 521 تھا۔ کورونا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک تنظیم کے صدر ڈاکٹر رضوان کنڈی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جی ایگزیکٹلی بالکل 400 سے زیادہ ہمارے ڈاکٹر جو ہے پازیٹیو آ چکے ہیں۔ اسی طرح بیڈس کی یہ صورتحال ہے کہ اسپتالوں میں پیشنٹ ایڈمٹ کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے۔
سینئر ڈاکٹر اور سارک ممالک کے ڈاکٹروں کی تنظیم کے صدر ڈاکٹر عمر ایوب خان نے بھی سرکاری اسپتالوں کے انتظامات کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا،
دیکھیں جہاں تک بات ہے پشاور کے جو ہمارے مین ہاسپٹلس ہیں جس میں ایل آر ایچ ہے، ایچ ایم سی ہے، کے ٹی ایچ ہے، اور پھر اس طریقے سے جو ہمارے ہاسپٹل جو مین ہمارے پشاور کے ہاسپٹل ہے، میں نے خود چیک کیے، میرے پاس ان کا پورا ڈیٹا ہے۔ اس وقت تک وہاں پہ جو سہولیات ہے، جو بیڈس ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اس وقت تک بالکل اس پہ کمی نہیں ہے۔
خیبر پختونخوا کے زیادہ تر دور دراز علاقوں میں مقامی طور پر کورونا وائرس کی منتقلی نے بھی عام لوگوں میں تشویش پیدا کر دیا ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں، ڈاکٹروں اور سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ محسوس روایات اور لا علمی کی باعث زیادہ تر مشتبہ مریض ابتدائی دنوں میں اسپتالوں اور ڈاکٹروں سے رجوع کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ماضی قریب کے برعکس اب خیبر پختونخوا کے تمام تر اسپتالوں میں جانے والے لوگوں کا کورونا سے مشتبہ مریضوں کے طور پر استقبال کیا جاتا ہے، لہذا ڈاکٹر رضوان کنڈی نے عام لوگوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔
صورتحال یہ ہے کہ حفاظتی سامان کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، لیکن اس ٹائم سامان کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ عوام کو احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر پیشنٹ کو ہم پازیٹیو سسپیکٹ نہیں کرتے تھے، آج کل ہم ہر ایک پیشنٹ کو پازیٹیو سسپیکٹ کریں جب تک وہ ٹیسٹ کے ذریعے نیگیٹو نہ آ جائے۔
اجمل وزیر نے بھی عام لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کو دوہرایا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت اور چین نے لداخ سیکٹر تنازع کے حل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کے روز دونوں ملکوں کے لیفٹیننٹ جنرلز کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے کشیدگی کم کرنے اور تعطل ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات چیت چین کی سرحد میں واقع چوسولو مولڈو میں ہوئی۔ مذاکرات میں ایک روز بعد اتوار کو بھارت کی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر بیان جاری کیا کہ دونوں ملک سرحدی علاقوں میں جاری تعطل پر امن انداز میں حل کرنے پر رضامند ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کو ہونے والی بات چیت خوشگوار اور پر امن ماحول میں ہوئی۔ بیان کے مطابق باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے سرحد پر امن و استحکام ضروری ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت اور چین حالیہ ہفتوں میں سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مقررہ سفارتی اور فوجی چینلز کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش کرتے ہیں عالمی خبریں۔ امریکہ میں پولیس کی حراست میں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی آخری رسومات آج ہیوسٹن میں ادا کی جا رہی ہیں، جہاں ہزاروں لوگوں کے سامنے جارج کا تابوت دیدار کے لیے رکھا جائے گا۔ جارج کی تدفین کل منگل کے روز ہوگی۔ امریکہ کے سابق نائب صدر اور اس سال ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے ایک معاون نے بتایا ہے کہ جو بائیڈن ہیوسٹن جائیں گے اور جارج فلائیڈ کے خاندان سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کریں گے۔ وہ جارج کی آخری رسومات کے دوران پیش کرنے کے لیے اپنا ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرائیں گے۔ جارج کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے علاوہ دنیا کے متعدد دیگر ملکوں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز نیشنل گارڈز کے دستوں کو دارالحکومت واشنگٹن سے واپس بلانے کے احکام جاری کیے ہیں۔ ان دستوں کو واشنگٹن میں مظاہروں کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امریکہ کے دیگر شہروں سے بھی نیشنل گارڈز کے دستوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ پیغام میں ان لوگوں کو حتف تنقید بنایا جو پولیس کے محکمے کے لیے بجٹ میں کٹوتی جیسے مکمل مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مٹ رومنی نے اتوار کے روز واشنگٹن میں ہونے والے مظاہرے میں شرکت کی۔ یہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ریپبلکن پارٹی کے کسی سرکردہ لیڈر کا مظاہروں میں شرکت کرنے کا پہلا واقعہ ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کئی تصویریں بھی جاری کیں جن کا عنوان تھا بلیک لائفز میٹر، یعنی سیاہ فام لوگوں کی زندگی اہم ہے۔ انہوں نے این بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دارالحکومت اب مکمل کنٹرول میں ہے اور نیشنل گارڈز واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں واپس بلایا جا سکتا ہے۔ کئی دنوں سے جاری مظاہرے کل اپنے عروج پر تھے۔ اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں تعینات 5,000 نیشنل گارڈز فوجیوں کو واپس جانے کے احکامات دے دیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دارالحکومت اب مکمل کنٹرول میں ہے اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح واشنگٹن میں بھی پولیس کی تحویل میں سیاہ فام امریکی کی ہلاکت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ صدر ٹرمپ نے نیشنل گارڈز کی واپسی کا حکم دیا ہے، مگر سابق فوجی رہنما ایک ہفتہ قبل اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ کی اس دھمکی پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ مظاہرین پر کنٹرول کے لیے مقامی پولیس کو کمک پہنچانے کے لیے 10,000 حاضر ڈیوٹی فوجیوں کو طلب کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ منیاپولس کی سٹی کاؤنسل نے محکمہ پولیس کو ختم کرنے اور اسے اثر نو تشکیل دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مزید تفصیلات کاشف اوان کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ منیاپولس کی سٹی پولیس نے محکمہ پولیس کو ختم کرنے اور اسے اثر نو تشکیل دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے خلاف گزشتہ دو ہفتوں سے ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اتوار کی شب منیاپولس شہر کی کونسل میں محکمہ پولیس کی تعمیر نو کے حق میں کونسلرز کی بڑی تعداد نے ووٹ دیا۔ کونسل کی صدر لیسا بینٹر نے امریکی نشریاتی ادارے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ محکمہ پولیس کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ایسا ماڈل پیش کیا جائے جو حقیقی معنوں میں کمیونٹی کا تحفظ یقینی بنائے۔ تاہم منیاپولس کے میئر جیکب فرے محکمہ پولیس کو ختم کرنے کے مخالف ہیں۔ انہوں نے خبر رسا ادارے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ نسل پرستی پر مبنی نظام میں اصلاحات کے حامی ہیں، البتہ پورے محکمے کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے اتوار کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ سٹی پولیس کے بجٹ میں کٹوتی کریں گے اور وہ فنڈ سماجی خدمات کے شعبے پر لگائیں گے۔ جارج فلائیڈ کی ہلاکت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ملک گیر احتجاج کے باوجود ٹرمپ حکومت نے اب تک محکمہ پولیس سے متعلق مرکزی پالیسی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے۔ البتہ صدر ٹرمپ کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذمہ داران سے پیر کو ایک ملاقات شیڈیول ہے، جس میں امکان ہے کہ حالیہ مظاہروں اور ان سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب کانگریس کے سیاہ فام ارکان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں پولیس اہلکاروں کے احتساب کا عمل مزید بہتر بنانے کے لیے پیر کو ایوان نمائندگان میں ایک مسودہ قانون پیش کریں گے۔ جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف واشنگٹن، نیو یارک اور فلوریڈا سمیت دیگر شہروں میں بھی اتوار کو بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر آئے اور احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پولیس اصلاحات اور سماجی انصاف کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرین میں ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والی کئی نامور شخصیات نے بھی شرکت کی اور سیاہ فام افراد کے حق میں آواز بلند کی۔ ریاست یوٹا سے ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی وائٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنے والے مظاہرے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے مظاہرے کے دوران لی گئی اپنی تصاویر بھی احتجاجی تحریک کے مقبول نعرے بلیک لائفز میٹر کے پیغام کے ساتھ ٹویٹ کی۔ امریکی فوج کے سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور سابق وزیر خارجہ کولن پاول نے بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ آئین کے برخلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ اتوار کو ایک بیان میں کولن پاول نے کہا کہ صدر ٹرمپ دنیا بھر میں امریکہ کی پوزیشن کمزور کر رہے ہیں، اس لیے وہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کریں گے۔ سابق جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مارٹن ڈیمسی نے اے بی سی نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں فوج کو استعمال کرتے ہوئے بے حد احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 5 عشرے پہلے جب ویتنام کی جنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، اس وقت فوج پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی تھی اور پھر اسے بحال کرنے میں ایک عرصہ لگ گیا تھا۔ ادھر سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈلیزا رائس نے بھی کہا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف فوج کے استعمال کی کھل کر مخالفت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کا میدان نہیں جہاں فوج
فوج کو اتار دیا جائے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں ریزرو فوجی دستے نیشنل گارڈز تعینات کیے تھے۔ تاہم شدید احتجاج اور تنقید کے بعد انہوں نے اتوار کو دارالحکومت سے نیشنل گارڈز کو واپس جانے کا حکم دے دیا تھا۔
امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسرچ سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 4,03,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 70,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے بدستور دنیا بھر میں سب سے آگے ہے، جبکہ برطانیہ، برازیل اور اٹلی بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز بھی سب سے زیادہ امریکہ میں ہیں، جن کی تعداد 2,000,000 کے قریب ہے۔ کیسز کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر برازیل، تیسرے نمبر پر روس اور چوتھے نمبر پر برطانیہ ہے۔ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے آج پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک میں کرونا وائرس کی وبا ختم ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں باقی پابندیاں بھی ہٹا لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم ملک کی سرحدیں بند رکھی جائیں گی۔ وقار احمد خان کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش ہے۔
نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے کرونا وائرس کا مقامی طور پر پھیلاؤ ختم ہونے اور ملک سے تمام پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا پہلا ملک ہوگا جس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کردہ پابندیاں مکمل طور پر ختم کی جا رہی ہیں۔ پیر کو نیوز کانفرنس کے دوران نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ کرونا وائرس کی مقامی طور پر منتقلی پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک مستقل کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کی شب سے ملک میں عائد کردہ سماجی فاصلوں کی پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں، جبکہ ملک بھر میں منگل سے الرٹ لیول 1 نافذ ہوگا، جس کے دوران پبلک اور پرائیویٹ تقاریب کسی بھی پابندی کے بغیر منعقد کی جا سکیں گی۔ وزیراعظم نے اعلان کیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور مہمان نوازی کے تمام شعبے معمول کے مطابق کھل سکیں گے۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس پر قابو پانا ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیراعظم نے پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدیں بدستور بند رہیں گی اور نیوزی لینڈ میں داخل ہونے والے افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کا پہلا کیس رواں برس فروری میں رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد سے ملک میں کرونا وائرس کے 1154 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ نیوزی لینڈ میں وائرس کا شکار ہونے والے 22 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں موجود کرونا کے تمام مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور گزشتہ 17 روز سے ملک میں وائرس کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ یاد رہے کہ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گزشتہ 75 روز سے لاک ڈاؤن جاری تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی اور بیشتر کاروباری سرگرمیاں معطل تھیں۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 70,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 4,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ نیوزی لینڈ میں پابندیاں ختم کرنے کا اعلان دنیا بھر میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران 39 سالہ آرڈرن اور ان کی مؤثر پالیسیوں کی پوری دنیا میں تعریفیں کی جا رہی ہیں اور ان کی شہرت میں پچھلے چند ماہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔
انٹر پارلیمانی یونین نے خاص طور سے وینزویلا، آئیوری کوسٹ اور ترکی میں اراکین پارلیمنٹ کو جس طرح حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف مناسب عدالتی کارروائی نہیں کی جا رہی، اظہار تشویش کیا ہے۔ انہیں جن حالات میں رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انٹر پارلیمانی یونین نے دنیا بھر میں 43 اراکین پارلیمنٹ کو قید میں رکھنے کی مذمت کی ہے۔ یونین کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے مناسب قانونی سہولتیں بھی حاصل نہیں۔ انٹر پارلیمانی یونین نے خاص طور سے وینزویلا، آئیوری کوسٹ اور ترکی کے اراکین پارلیمنٹ پر توجہ مبذول کی ہے۔ انہیں ایسے جیل خانوں میں رکھا گیا ہے جہاں بہت زیادہ قیدی ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ اراکین کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یونین نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مزید قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے کہا کہ یہ پیشکش ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے اتوار کے روز کی۔ امریکی نیوی کے ایک سابق اہلکار مائیکل وائٹ 2018 سے ایران کی حراست میں تھے، جنہیں ایک معاہدے کے تحت گزشتہ جمعرات ایران نے رہا کر دیا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے ایک ایرانی نژاد امریکی ڈاکٹر ماجد طاہری کو ایران کا دورہ کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعاون کا یہ شاذ و نادر پیش آنے والا واقعہ ہے۔ وائٹ کی رہائی سے 2 روز پہلے امریکہ نے جیل میں قید ایک ایرانی پروفیسر سروس اسکری کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ انہیں تجارتی راز چرانے پر سزا سنائی گئی تھی۔ موسوی نے کہا ہے کہ اگر قیدیوں کے تبادلے کا امکان بن سکے تو ہم ان افراد کی واپسی کے بدلے میں جو امریکہ میں قید ہیں تمام افراد کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد پروگرام میں مزید رپورٹیں شامل کریں گے، انتظار فرمائے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے اور آئیے اب پروگرام میں کچھ اور رپورٹیں شامل کرتے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا کا معاملہ ہو یا امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں پولیس کی کارروائی میں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر احتجاجی مظاہرے، ان سب کو سیاست سے منسلک کر دیا جاتا ہے اور سیاست کو اکثر مفاد پرستی اور ذاتی فائدے کے ایک ذریعے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض ماہرین اسے کسی بھی واقعے کی اہمیت اجاگر کرنے میں مددگار تصور کرتے ہیں۔ پولیس کے رویے اور ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال نے امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہروں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے بارے میں امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ تفصیل مدثرہ منظر کی رپورٹ میں پیش ہے۔
امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں پولیس کی کارروائی میں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت نے امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہروں کا جو سلسلہ شروع کیا اس کے بارے میں امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سڑکوں پر نہ لایا جائے اور اسے پہلے جیسے پولیس کے ہاتھوں کسی شہری کی موت کے واقعے ہی کی طرح دیکھا جائے۔ دوسرے وہ ہیں جو ان لوگوں کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں جو اسے نسلی امتیاز سمجھتے ہوئے پولیس کے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال اور افریقی امریکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو روکنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کے تقریباً 70 شہروں میں احتجاج میں شامل ہیں جو اس نظام میں اصلاح چاہتے ہیں جو کسی بھی امتیاز کی گنجائش رکھتا ہو۔ معاملہ انسانی حقوق کا ہو یا کرونا وائرس کی وبا کا، امریکہ میں اسے سیاست سے دور رکھنا مشکل ہے، مگر امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور سابق ڈیلیگیٹ ظفر طاہر کہتے ہیں کہ کسی بھی واقعے کی اہمیت اس وقت تک واضح نہیں ہوتی جب تک کہ اسے سیاست سے مربوط نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کو منفی معنوں میں نہیں لینا چاہیے بلکہ سیاست کسی بھی اہم مسئلے کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
جیسے کہ سیاست جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور سیاست کے بغیر کوئی بھی ایسا سماجی ایشو یا کوئی ایسا ایشو جو کہ لوگوں کو بادر کرتا ہے وہ سرفس پہ نہیں آ سکتا، ورنہ تو ایسے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں جو ان نوٹس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو سیاسی رنگ دینا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ الیکٹڈ آفیشلس کو یہ وارننگ دی جائے کہ دیکھیں اگر یہ چیز آپ کی جورسڈکشن میں ہو رہی ہے، آپ کی کنسٹیٹیوئنسی میں ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں ہو رہی ہے جہاں سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، اور اگر وہ نوٹس نہیں لیتے ہیں تو وہ جو ریاست ہے وہاں کے اٹارنی جنرل، وہاں کے گورنر، اور پھر جو ہماری فیڈرل ایجنسیز ہیں جیسے ایف بی آئی ہوئی اور ایجنسیز ہیں، جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسٹیپ ان کریں، اور ان کا جورسڈکشن ہے، ان کا قانون بنتا ہے کہ اگر لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو وہ اسٹیپ ان کریں اسٹیٹ لیول پہ، فیڈرل لیول پہ۔ تو یہ بتائیں کہ یہ اس کو سیاسی رنگ دیے بغیر یہ معاملہ کیسے سطح پہ آئے گا۔ تو سیاسی رنگ دینا ہر چیز کو ضروری ہے، ہاں اس کو آپ نیگیٹیولی، اس کو آپ اس طرح استعمال نہ کریں کہ اس کا فائدہ نہ ہو اور اسے بے وجہ کوئی بات نکلے۔
ہیوسٹن ہی میں ریپبلکن پارٹی کے حامی اور سابق ممبر سٹی کاؤنسل ایم جے خان کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ موجودہ احتجاج خالصتاً سیاسی ہے تو وہ ایسا نہیں سمجھتے، لیکن ان کا خیال ہے کہ ایسے معاملات کو سیاستدان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ایک سٹیٹس مین ملک کے فائدے کو پیش نظر رکھتا ہے۔
دیکھیں یہ تو وہی ہے نا کہ پولیٹیشن جو ہیں چاہے وہ کسی بھی لیول کے ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، چاہے وہ لوکل پولیٹیشن ہوں یا نیشنل پولیٹیشن ہوں، وہ اپنے سیاسی مفادات کو بدنظر نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی بیان دیتے ہیں یا کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے سمجھ میں آنے والی ہے کہ کیوں وہ اس طرح کر رہا ہے، آپ اسے اگری کریں یا نہ کریں وہ ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے اسٹیٹس مین میں اور سیاستدانوں میں فرق یہی ہے کہ اسٹیٹس مین جو ہیں وہ بات کے اس طرح کرتے ہیں جو اس سے قوم کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، ینگ جنریشن کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، اور سیاستدان جو ہیں وہ یہ بیانات جو اور جو بھی حرکت ان کی ہوتی ہے وہ بیسیکلی اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اسٹیٹس مین ہے اور کون سیاستدان ہے پیورلی۔ تو اب تک کی جو باتیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو سیاستدان زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ پیٹریوٹک ہوں اور سیاست سے بالاتر ہو کے بات کریں وہ کم نظر آتے ہیں۔
پولیس کے رویے کے خلاف اب تک صرف افریقی امریکی آواز اٹھاتے رہے، مگر اب اس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ آغا افضل خان نیویارک نیو جرزی میں ریپبلکن پارٹی کے سابقہ انتخابی امیدوار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس احتجاج میں سیاست نہیں ہے اور ان مظاہروں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر جب ان میں بعض عناصر نے توڑ پھوڑ کی اور لوٹ مار مچائی تو ظاہر ہے ان پر نکتہ چینی ہونا لازم تھے۔
سیاست ایکچوئل نہیں ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ انہیں لوٹ مار شروع کر دی، انہیں جب بھی موقع ملتا ہے لوٹ مار شروع کرتے ہیں، ویسے پروٹیسٹ کریں سب کچھ کریں کوئی پرابلم نہیں، لیکن یہ جو لوٹ مار ہے نا یہ تو میرا خیال نہیں کوئی بھی برداشت کرے گا۔
احتجاجی مظاہروں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ظفر طاہر نے کہا کہ امریکہ میں نسلی امتیاز 60 کی دہائی تک جاری تھا اور وہ دور سیاہ فام امریکیوں کے ذہنوں میں اب بھی تازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں موجودہ واقعے نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
ٹرمپ صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بس اسی طریقے سے سین سے غائب ہو جائے جیسے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے امریکہ کو ہلا دیا ہے۔ یہ مت بھولیے کہ اس ملک میں جو افریقن امریکن ہیں ان کی یادداشت زیادہ پرانی نہیں ہے، مڈ 60s تک، یعنی کہ 1960 کی دہائی تک یہاں پہ بڑے حصے میں سیگریگیشن تھا، یعنی کہ جو باتھ رومس تھے جو ریسٹورینٹس تھے ان میں سائن لگے ہوئے تھے کہ یہ سفید لوگوں کی جگہ ہے اور یہ جو ہے کلرڈ لوگوں کی جگہ ہے۔ تو یہ یادیں تازہ ہیں، یہ جو زخم ہے یہ ابھی بھرے نہیں ہیں۔
آغا افضل خان کہتے ہیں جہاں احتجاج پر امن رہا وہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے شہر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں مسلمان بھی بڑی تعداد میں مقیم ہیں اور سب نے اس کی حمایت کی ہے، چنانچہ پولیس کو مظاہرین کو روکنے کے لیے کوئی طاقت استعمال نہیں کرنا پڑی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔
خیر دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں پیس کو۔ ہمارے یہاں نیو یارک میں، جہاں میں نیو جرسی میں رہتا ہوں، وہاں زیادہ اپنا کلر پیپل، لیکن انہوں نے پورا من مظاہرہ کیا، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، یہاں پولیس نے کوئی فورس یوز نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ نیو یارک سب سے زیادہ ہمارے کالے مسلمان، قریب 17-18 ہزار مسلمان ہیں ہمارا، کوئی وہاں پرابلم نہیں ہے، لیکن پرامن کریں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اگر وہ یہ لوٹ مار کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔
ایم جے خان کہتی ہیں کہ موجودہ احتجاج نسلی امتیاز کے خلاف ہی ہے، امریکہ میں یہ امتیاز جاری ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ امتیاز پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اس امتیاز کو امریکہ کو ہی ختم کرنا ہوگا کیونکہ امریکہ کی بات کی بہت اہمیت ہے۔
تو لگتا یہی ہے کہ یہ ریسزم کا مسئلہ ہے اور اس کو ہمیں سوسائٹی میں ریسزم جو ہے صرف مظاہروں سے یا چند ایک ریئیکشن سے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے کمپریہنسو آپ کو بیٹھنا پڑے گا سارے اسٹیک ہولڈرس کو، جتنے بھی لوگ ہیں سیاست میں ہوں یا میڈیا میں ہوں یا نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو، مذہبی جماعتوں کے لوگوں، سب کو مل کے بیٹھ کے یہ ایک مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ ریسزم جو ہے امریکہ میں، جب سے امریکہ ہے اس وقت سے ریسزم ہے اور ابھی تک یہ حل نہیں ہوا ہے مسئلہ، اور اس کو حل ہونا چاہیے کیونکہ اگر دنیا نے ترقی کرنی ہے تو دنیا سے ریسزم کا ختم ہونا بہت ضروری ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ریسزم میں بھی سب سے آگے نظر آتا ہے، تو اس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ سب لوگ، سارے لوگ اس کا حل نکالیں، اور ایسا حل نکالیں جس سے سب لوگ جو کہ میجورٹی میں ہیں یا مائنورٹی میں ہیں سب خوش ہوں اس نتیجے سے۔
ظفر طاہر کہتے ہیں شہری حقوق کا معاملہ ایک جاری عمل ہے اور اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔
دیکھیے سول رائٹس جو ہے نا، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ سے جاری اور جاری رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ سول رائٹس صرف امریکہ میں ایک جدوجہد نہیں ہے، پوری دنیا میں جدوجہد، جو اقلیتیں ہیں ان کے رائٹس، جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے رائٹس، جو ہم سے ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں، چاہے وہ رنگت میں ہوں چاہے وہ کلچر میں ہوں، ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے لیے یہ سول رائٹس ایک کنٹینیوس جرنی کا نام ہے، تو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس کا کوئی قانونی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بالکل ہوگا، اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم سب اس بات پہ متفق ہوں کہ یہ چیز غلط ہے۔
انداز کچھ بھی ہو اور بات حق کی ہی صحیح، مگر اسے سیاست سے مربوط کرتے ہی اس کا تاثر منفی ہونے لگتا ہے۔ شاید سیاست کو مثبت سمجھنے والے بھی اس کا تاثر تبدیل کرنے سے قاصر ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیو ریسرچ سینٹر کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق 82% مسلمانوں کا کہنا ہے کہ انہیں امریکہ میں کسی حد تک، جبکہ 56% کو زیادہ امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ سیاہ فام امریکی کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں کو امریکی مسلمان کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
کرونا وائرس کی وجہ سے تمام مساجد بند ہیں، لیکن جارج فلائیڈ کی موت کے بعد نسل پرستی کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہروں پر امریکی مسلمان آن لائن اور سڑکوں دونوں جگہ مظاہرین کے ساتھ کھڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کیئر کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں اور سیاہ فاموں کے خلاف تعصب میں مشترکہ عوامل تو موجود ہیں، لیکن سیاہ فاموں کے خلاف تعصب کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہیں۔
For Muslims, we feel
حیثیت مسلمان، ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ اسلاموفوبیا یا عدم برداشت کو اس وقت تک شکست نہیں دے سکتے جب تک طویل عرصے سے جاری سیاہ فام مخالف نسل پرستی سے نہ نمٹا جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، خاص طور پر امریکہ میں۔ یہاں بہت سے مسلمان سیاہ فام ہیں یا افریقی امریکی ہیں۔
اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یا اسنا گزشتہ 57 سالوں سے امریکہ میں مسلمانوں کے لیے سرگرم ادارہ ہے۔
Definitely مسلمان جو ہیں they are part and parcel of these protests, peaceful protests جو کہ پورے اس ملک میں اس وقت ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ Which is the right of the people to protest peacefully، تو وہ ایک ان کا اپنا حق ہے اور رائٹ ہے، اس کو وہ ایکسرسائز کرنا چاہیے انہیں تاکہ وہ اپنی آواز کو اٹھا سکیں۔ مسلم کمیونٹی کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اس کی بہت وجوہات ہیں۔ تو فرام اسلاموفوبیا اسٹینڈ پوائنٹ اٹ از ٹرو کہ جو ڈفرینٹ ریسرچ ہوتی ہے، پیو ریسرچ ہوتی ہے، باقی ادارے جو ہیں انسٹیٹیوٹس وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ 9/11 کے بعد کا پرسنٹیج دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو انسیڈنٹس ہوئے اور پھر اس کو آپ آگے 2016-2017 تک لے آئیں تو یو ول سی کہ وہ چیزوں میں انکریز ہوا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ کم نہیں ہوئی۔
آل ڈیلس ایریا مسلم سوسائٹی یا ایڈم سینٹر امریکہ کے بڑے اسلامی مراکز میں شامل ہے۔ یہ سینٹر کئی سالوں سے شہری حقوق اور نسلی تعصب کے حوالے سے دوسری اقلیتی کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ایڈم سینٹر نے پولیس کے ہاتھوں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔
مسلم کمیونٹی 75% تارکین وطن یا ان کے بچوں پر مشتمل ہے۔ خود میرے والدین پاکستان سے یہاں آئے تھے۔ 25% افریقی امریکی ہیں۔ تاہم جیسا تعصب انہوں نے دیکھا ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں۔ بعد میں یہاں آنے کا ہمیں تھوڑا سا زیادہ فائدہ حاصل رہا ہے کیونکہ ہم افریقی امریکیوں کی جانب سے چلائی گئی سول رائٹس موومنٹس کے پھل سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی پچھلے 20 سالوں سے بہت سے چیلنجز رہے ہیں، جیسے بچوں کو اسکولز میں بولی کیا جانا، جن کے حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔
امریکہ بھر میں ہونے والے مظاہروں پر امریکہ کی تمام مساجد کے امام خاص طور پر اپنے جمعے کے خطبوں میں نسل پرستی اور پرامن مظاہروں پر زور دے رہے ہیں۔
یہ نہ صرف اسلام کے منافی ہے بلکہ پرتشدد مظاہرے اس ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑی جانے والی تحریک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ امام اس موضوع پر آن لائن لوگوں سے میٹنگز کریں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ افریقی امریکی خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں خود کو محفوظ سمجھیں۔
امریکہ بھر کی کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کئی کاروبار آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں اور کئی مساجد اور اسلامک سینٹرز نے بھی اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جلد ہی ان کے دروازے بھی عبادت گزاروں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں کئی ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے بعد ہوٹل بھی اپنے مہمانوں کو دوبارہ خوش آمدید کہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث ہوٹل مالکان کو روایتی مہمان نوازی کے ساتھ حفاظتی اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہوٹلوں میں صفائی اور چابیوں کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے نئے انداز اپنائے جائیں گے۔ فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
امریکہ میں بند ہوٹلز ایک بار پھر کھلنے والے ہیں، لیکن اس بار حالات پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ فور سیزنز اور ہلٹن جیسی معروف ہوٹل چینز اپنے کاروبار بعد پھر سے کھولنے والوں میں سب سے آگے ہیں.
Four Seasons has aligned with Johns Hopkins University.
Four Seasons نے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ساتھ مل کر اسٹے سیف پروگرام ترتیب دیا ہے, جبکہ ہلٹن ہوٹل کا میو کلینک کے ساتھ اشتراک ہے. تو ہوٹلز نے ابھی سے نئے پروٹوکولز کی تیاری کر رکھی ہے.
امریکن ہوٹل اینڈ لاجنگ ایسوسی ایشن نے ہوٹل کے کمروں کی صفائی کے لیے خصوصی تجاویز مرتب کی ہیں, جن کے تحت کمرے کی صفائی کے بعد اسے سیل کر دیا جائے گا. اس سیل کو نیا مہمان ہی کھول سکے گا. اس کے علاوہ ہوٹلوں میں مشترکہ استعمال کی جگہوں کی کئی بار صفائی کی جائے گی. ہوٹلز میں لانڈری کرنے کا انداز بھی بدلے گا.
مہمانوں کی لانڈری ماسک اور دستانے پہن کر کی جائے گی, جس کے بعد اسے پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند کر کے کمروں تک پہنچایا جائے گا.
مہمانوں اور ہوٹل سٹاف کے درمیان رابطہ محض اشد ضرورت کے تحت ہی کیا جائے گا, جبکہ ہوٹل میں چیک ان اور بل کی ادائیگی آن لائن ہوگی.
So pretty much now you can check into the hotel.
اب تقریباً ہر کام موبائل فون پر ہی کیا جا سکتا ہے. جیسے ہوٹل اور کمرے میں چیک ان کے علاوہ کمرے کی اشیاء جیسے ٹی وی کا استعمال بھی, یہ سب آپ بغیر کسی چیز کو چھوئے کر سکتے ہیں.
حفاظتی اصولوں پر عمل درآمد کے لیے ہوٹل کی غیر ضروری سجاوٹی اشیاء میں کمی کی جائے گی. جیسے کوسٹا ریکا کے ایک ہوٹل نے بیڈ کے اطراف میزوں پر رکھی جانے والی اشیاء کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
If you look at a night table in a normal hotel, you know,
عام طور پر ہوٹل کے کمروں کی میزوں پر الارم کلاک, پین, کاغذ اور فون ڈائریکٹری وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں.
ہوٹل ریسٹورینٹس کو چلانے کے انداز میں بھی تبدیلی کی جائے گی, جیسے میزوں کے درمیان 2 meters کا فاصلہ, مینیو میں تبدیلی اور بوفے کا خاتمہ.
We won't have menus that we give to the guests.
ہم مہمانوں کو مینیو کارڈز کے بجائے نوٹس بورڈ پر لکھ کر دکھایا کریں گے.
We'll show it to them.
امریکی ریاست میساچیوسٹس کے ایک چھوٹے فیملی ہوٹل نے ناشتہ فراہم کرنے کا منفرد انداز سوچا ہے.
What we're going to do is we're going to have picnic baskets.
ہم پکنک کی ٹوکریاں بنائیں گے, سب پکنک کے انداز میں ہوگا. یہاں مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی ہم ناشتے میں ان کی پسند پوچھیں گے, پھر وہ اپنی پکنک ٹوکریاں اٹھا لیا کریں گے.
لاس ویگس ان پہلے امریکی شہروں میں سے ایک ہے جہاں ان نئے قواعد کا اطلاق کیا جا رہا ہے. وہاں شٹ ڈاؤن میں نرمی کے بعد صرف ہوٹلز اور ریسٹورینٹس ہی نہیں بلکہ کسینوز کو کھولنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے.
ڈائس ٹیبل پر مخصوص تعداد میں ہی لوگ کھڑے ہو سکیں گے.
اکثر ہوٹلز جون کے آغاز میں کھلنے کے خواہش مند ہیں, تاہم کرونا بحران سے پہلے کی نسبت 50% مہمانوں کی ہی بکنگ کی جائے گی. لیسیا بیکلٹس کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اسرائیل میں اندرونی سلامتی کی حفاظت کرنے والا ادارہ شن بیت دو ماہ سے ہر شہری کے موبائل فون کو ٹریک کرا ہے, جس کا مقصد کرونا وائرس کے مریضوں سے رابطے میں رہنے والے لوگوں کا پتہ چلانا ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے شہریوں کی ذاتی معلومات کو خفیہ رکھنے کے حق کی خلاف ورزی کے خدشات کا اظہار کیا ہے. عمران جدون کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے.
اسرائیل کی سڑکوں پر پولیس گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ COVID-19 کے مریضوں کے ساتھ رابطے میں آنے والا کوئی بھی شخص اپنے گھر میں رہے. پولیس کو ان کی معلومات سیل فون ٹریکنگ کے ذریعے مل رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کی گئی تھی.
After the government decision that was made,
ایسے افراد کی نشاندہی کے لیے مزید آلات کے استعمال کے حکومتی فیصلے کے بعد ہم فون ٹریکنگ کی صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں, جو پچھلے چند سالوں سے اسرائیل میں دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے.
اسرائیلی سیکیورٹی پروفیشنلز کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی معلومات کی حفاظت سے متعلق جائز خدشات سے واقف ہیں, لیکن کرونا وائرس ایک قومی ہنگامی صورتحال ہے.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں کیا ہو سکتا ہے. لوگ مر رہے ہیں, ہزاروں لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں قومی سلامتی کی تعریف بالکل صحیح ہے.
پولیس اور شین بیٹ کی کاروائیوں کے علاوہ اسرائیل کے سبکدوش ہونے والے وزیر دفاع نفتالی بینٹ نے نجی اسرائیلی کمپنی این ایس او پر مشتمل ایک جامع ٹریکنگ پلان کی تجویز پیش کی تھی. این ایس او کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل اور میسجنگ سروس واٹس ایپ انسانی حقوق اور ذاتی معلومات کے خلاف ورزیوں پر قانونی چارہ جوئی کر چکی ہے, تاہم اس منصوبے کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی نے مسترد کر دیا.
We need more than great technology.
ہمیں اپنی جمہوریت کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جب میں شن بیٹ میں تھا, ہم نے ایک ضابطہ اخلاق بنایا تھا. میں نجی کمپنیز کو اور اس مخصوص کمپنی کو بھی نہیں جانتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ میں لوگوں کی ذاتی معلومات اسی وقت ان کو بے فکری سے دوں گا جب مجھے اس کمپنی کے ضابطہ اخلاق کا علم ہوگا.
سول رائٹس گروپس یا شہری حقوق کی تنظیموں نے ان ہنگامی اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, جس نے شن بیٹ کو مئی کے آخر میں آپریشن روکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کے مزید استعمال کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے.
سرکاری عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ اس نگرانی سے انہیں کرونا وائرس سے متاثر 5,500 افراد ڈھونڈنے میں مدد ملی جنہیں آئسولیشن میں رکھا گیا.
نگرانی تو ویسے ہی ایک بری چیز ہے، لیکن سیکرٹ سروس کی جانب سے نگرانی تو اور بھی بری ہے. ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ صرف انتہائی ضروری ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، اور یہ کہ صرف ان لوگوں کو اس ڈیٹا تک رسائی ہو جنہیں اس کی اجازت ہے. ہم اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جب کرونا وائرس ختم ہو جائے تو یہ سارا ڈیٹا مٹا دیا جائے گا.
اسرائیل کے عرب شہریوں کو خاص طور پر تشویش ہے کہ جمع کی گئی معلومات کو ان کی برادری سے امتیازی سلوک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے.
اس سے مستقبل میں مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں جو سیکیورٹی انٹیلیجنس کو شہریوں کی نگرانی، ان کی گفتگو دوسرے وجوہ سے ریکارڈ کرنے اور اسے کچھ دوسرے شہریوں کے خلاف ان کی سیاسی رائے کے باعث استعمال کیا جا سکتا ہے.
وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کے حریف بینی گینز کی یونٹی گورنمنٹ خود کو کرونا سے لڑنے کے لیے بنائی گئی ایک ہنگامی حکومت کے طور پر پیش کر رہی ہے. نئی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ نتنیاہو سیاسی مقاصد کے لیے اور بدعنوانی کے مقدمے سے بچنے کے لیے کرونا وائرس کے بحران کا استعمال کر رہے ہیں. اور جبکہ کرونا وائرس کا خطرہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اسرائیل میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسرائیلی شہریوں کی نگرانی بند کرے. لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
آئیے اب بات کرتے ہیں یوگا کی. یوگا ذہنی اضطراب سے نمٹنے کا ایک مقبول علاج ہے. بہت سے لوگ اسے سیکھنے کے لیے مہنگی کلاسوں کا رخ بھی کرتے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے دور میں تو ایسا کرنا مشکل ہے. آپ کو ہم ایک یوگا انسٹرکٹر سے ملوا رہے ہیں جو دوسروں کو ذہنی سکون پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے. رپورٹ پیش خدمت ہے.
میں نے 25 سال پہلے یوگا شروع کیا تھا. یوگا میں جسم اور ذہن دونوں پر توجہ دینے کا فلسفہ شامل ہے. پہلی بار جب میں یوگا کر رہا تھا تو مجھے خود پر اس فلسفے کا ذہنی اور جسمانی طور پر مثبت اثر محسوس ہوا. میں چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی سکون، چین اور ذہنی طور پر ہلکا محسوس کریں. جب میں نے یورپ میں لوگوں کو ضروری کاروبار بند کرتے ہوئے دیکھا تو سوچ لیا کہ مجھے بھی اپنا اسٹوڈیو بند کر دینا چاہیے. ہم سب اپنے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کے ساتھ مل کر اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش میں ہیں. زیادہ تر تو ہم سب گھر میں ہی رہ رہے ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، دوستوں سے آن لائن ملتے ہیں. میں اپنی ٹیچنگ اور اپنا کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا تھا. لوگ میری کلاس میں آ کر انجوائے کرتے تھے اور میں ان سے یہ چھیننا نہیں چاہتا تھا. سو میں نے ہر روز آن لائن کلاسز جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب لوگ زیادہ تر خوفزدہ ہیں اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے.
My studio is virtual.
Welcome everyone.
There's new people doing online.
بہت سے نئے لوگ میری کلاسز میں آ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آن لائن کلاس کے لیے پیسے دینا فائدہ مند ہوگا یا نہیں.
For a class.
Exhale, forward fold. Make sure the head drops.
Teaching virtually.
آن لائن کلاس کو کچھ سکھانا اپنے سامنے بیٹھے اسٹوڈینٹس کو تعلیم دینے سے بالکل مختلف ہے. میں طلبہ سے جڑا ہوا ہوں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں. جتنے بھی لوگ ہوں میں ہر فرد پر توجہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے کبھی کبھی کمپیوٹر کے پاس جا کر کسی ایک چھوٹے سے ڈبے میں ہی کیوں نہ بات کرنی پڑے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی اسکرین پر کوئی تھکان کا شکار ہے تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی صرف فٹنس کلاسز کے لیے ہی نہیں بلکہ دیگر تمام کاروباروں اور انڈسٹریز کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ کہیں بھی جائے بغیر بہت مثبت قسم کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں. جب کرونا کی وبا گزر جائے گی تب بھی میرے بہت سے اسٹوڈنٹ جو اس شہر میں نہیں رہتے وہ میری کلاسز نہیں آ سکیں گے، لیکن اگر میں آن لائن اسے جاری رکھوں گا تو بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں اپنے لیے بھی اسے جاری رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ان لوگوں کو سکھانا اچھا لگتا ہے جو میرے سامنے موجود نہیں ہے.
ایسے میں جب کرونا وائرس کے بارے میں ابھی تک کیا سرائیاں چل رہی ہیں اور بظاہر مفروضوں کی بنیاد پر ہی تحقیق کا کام ہو رہا ہے، سائنسدان کووڈ 19 کی گتھی سلجھانے کے لیے انسان کے مدافعتی نظام پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ایک نئے مطالعے نے اس بات کا تجزیہ کیا ہے کہ مختلف مدافعتی نظام کرونا وائرس پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ انسان کا یہ نظام کروڑوں ایسے خلیوں پر مشتمل ہے جنہیں ٹی سیلز کہا جاتا ہے، جو جسم میں داخل ہونے والے کسی بھی وائرس کی شناخت کرنے کے بعد اس کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مائیکروسافٹ اور بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے کووڈ 19 کے انفیکشن کی صورت میں اس بات کی پہچان کی جا سکے گی کہ جسم میں موجود یہ خلیے کس طرح رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ٹینا ٹرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کو یکساں طور پر تشخیص اور علاج معالجے کو بہتر بنانے اور ویکسین کی تیاری میں مدد مل سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے مختلف زاویوں سے ریسرچ تیزی سے جاری ہے۔ انسانی مدافعتی نظام کے ساتھ اس کے تعلق پر تازہ سائنسی مطالعے کو بھی کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔